शैतान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات
کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 163 اور 164 آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسین مزگری۔ سامعین، ہماری اس صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز، اور رات کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام نیوز ڈیکس، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد سامعین اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام منارہ نور، اور نشریات کا اختتام آج کے دن کی دعا پر ہوگا۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ پیش خدمت ہے پروگرام نیوز ڈیکس۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ڈیسک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اسفر کاظمی۔ اسفر، پروگرام میں خوش آمدید۔
بہت بہت شکریہ آپ کا، اور میں بھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک آپ کا ساتھ دیں گے۔
سوشل میڈیا خبروں کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسن زیدی۔ حسن زیدی، پروگرام میں خوش آمدید۔
بہت بہت شکریہ، اور ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں، اور آج کے پروگرام میں انتہائی اہم خبروں پر نظر ڈالیں گے، تو پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ دیتے رہیے گا۔ جی
جی، آج پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، لیکن پہلے چند ہیڈ لائنز۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ فلسطین اور غزہ اسلامی طاقت کا مظہر ہے۔ طوفان الاقصی آپریشن کا 8th دن، اور ایران کی جانب سے غزہ کی صورتحال پر سفارتکاری کا سلسلہ جاری۔ جناب جن، آپ نے ہیڈ لائنز ملاحظہ کی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ریبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے نائجیریا کی اسلامی تحریک کے سربراہ شیخ زکزکی نے آج ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں ریبر انقلاب اسلامی نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا، اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ فلسطین اور غزہ اسلامی طاقت کا مظہر ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس موقع پر فرمایا کہ مقبوضہ فلسطین اور خاص طور سے جو غزہ کے حالات ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فلسطین آج بھی امت مسلمہ کا اولین مسئلہ ہے۔ آپ نے فلسطین کے حالیہ واقعات پر، اور خاص طور سے بمباری اور خواتین اور بچوں اور مردوں کی شہادت کے واقعات پر کہا کہ ہمارا دل ان پر خون کے آنسو روتا ہے، لیکن ان واقعات کے دوسرے پہلو سے فلسطین میں اسلام کے ناقابل یقین طاقت کا پتہ چلتا ہے، اور خدا بند عالم کے لطف و کرم سے یہ فلسطین میں جو تحریک اب اس وقت شروع ہوئی ہے، یہ انشاءاللہ آگے بڑھے گی اور فلسطینیوں کو مکمل فتح نصیب ہوگی۔ عالم اسلام کا بھی آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا فریضہ اس وقت یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کی ہر طرح سے مدد کریں. اور آپ نے ایک اور بات کی جانب اشارہ کیا, وہ یہ تھی کہ سیاسی اسلام کے نظریات کی بنیاد پر ایران میں اسلامی حکومت کی تشکیل بھی اسلام کی طاقت کا ایک پہلو ہے, اور اسلامی جمہوریہ ایران اپنی تشکیل سے لے کر اب تک اس بات پر زور دیتا آیا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ طاقتور ہونا ہے, اور ہم اس میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں. شیخ زرزکی کے اہل خانہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے, اور انہوں نے بھی رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی. یہ ایک جو ہے وہ بہت ہی خوشگوار قسم کی ملاقات رہی, اور شیخ زرزکی صاحب کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے اس موقع پر بے پناہ مسرت کا اظہار کیا.
رہبر انقلاب اسلامی نے جو جن نکات کی جانب اشارہ کیا, خود شیخ زرزکی کو ایک تو علامت قرار دیا استقامت کی, اور یعنی منہ بولتا ثبوت آج کل کے دور میں, اور دوسری جانب جو آخر میں ایک انگوٹھی بھی ان کو تحفتاً جو ہے ان کے اور ان کی بیگم کو دی ہے, جو یقیناً یعنی آج کل کے دور میں اگر صبر اور استقامت کا اگر کوئی واضح نمونہ ہو افریقہ میں ہو یا دوسری جگہوں پر ہو, تو یقیناً ہم لوگ شیخ زکزکی کو دیکھ سکتے ہیں سلسلے میں, جو ان کا یعنی عظیم کارنامہ رہا ہے نائجیریا میں اور افریقہ میں مجموعی طور پر, یہ کہ استقامت کا مظاہرہ کیا, اور وہ جو جذبہ تھا کہ تین بیٹوں کو شہید کر دیا گیا اور وہ پھر بھی اپنے جو مشن تھا جو ہدف تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹے, یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے.
جی, اور دوسری بات یہ کہ شیخ زرزکی جو ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ان کی اپنی مجاہدانہ شخصیت تو اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن ان کا جو گھرانہ ہے انہوں نے جس طرح ان کو ساتھ سپورٹ کی ہے, تو ان کا ان کے ساتھ ساتھ ان کا گھرانہ بھی لائق تعریف ہے. ان کی اہلیہ, ان کی حتیٰ بیٹیاں جو ہیں وہ ان کے اس اسلام کے لیے کیے گئے خدمات اور کام میں برابر ان کے ساتھ ہیں, اور نہ صرف شیخ زکزکی نے اپنے تین بیٹوں کی شہادت کا صدمہ سہا ہے بلکہ ان کی اہلیہ بھی اس کام میں ان کے ساتھ تھیں, اور وہ فخر کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے تین بیٹوں کا نذرانہ خدا کی راہ میں پیش کیا ہے.
چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج طوفان الاقصی آپریشن کا جو فلسطینیوں نے صہیونی حکومت کے خلاف شروع کیا تھا, آج اس کا 8th دن ہے. اس حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں, اور فلسطینی مجاہدین جو ہیں بدستور ڈٹے ہوئے ہیں غاصب صہیونی حکومت کے تمام تر دھمکیوں کے باوجود. غزہ کے عوام جو ہیں وہ استقامت اور پائیداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اگرچہ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے مسلسل جو ہے وہ اس علاقے کے رہائشی علاقوں پر جو بمباری کی جا رہی ہے, اسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے, اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں 2000 سے زائد بے گناہ فلسطینی جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں شہید ہو چکے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ بدستور غاصب صہیونی حکومت کی حمایت کر رہا ہے, باوجود اس کے کہ وہ عالمی ادارے اور جو وہاں سے آنے والی اطلاعات ہیں وہ اس بات کو بتا رہی ہیں واضح طور پر کہ کس طرح سے غزہ کے اندر بمبارٹمنٹ کی جا رہی ہے غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے, عام شہریوں کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. بہرحال یہ بڑے افسوس کی بات ہے.
آج شام کو ایک خبر آئی تھی MSNBC کی, اور اس میں جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ فلسطینیوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ گھر بار چھوڑ کے جنوبی حصوں کی طرف جائیں, اور جو ہے دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم بمباری کریں گے, اور جو لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے ان کے قافلے پر بمباری کی گئی, اس میں 70 لوگ شہید ہوئے,
اور اس میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے جن پر جو ہے ایک تو کہا کہ آپ جائیے جب جا رہے ہیں خواتین اور بچے تو پھر انہیں کے قافلے پر یہ بمباری کر کے ان کو شہید کیا گیا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب اسرائیل کی یہ ریاستی قاضب اسرائیل کی غاصب اسرائیل کی سنہتے سہونیوں کے خلاف یہ ریاستی دہشت گردی جاری ہے, تو اس دہشت گردی کی پشپنائی امریکہ نے بھی کی ہے, برطانیہ نے بھی کی ہے, اپنے فوجی بھیج کر اپنے ہتھیار بھیج کر مکمل طریقے سے ان کی پشپنائی کر رہے ہیں. اور دوسری طرف اگر افسوس کے ساتھ عالم اسلام کو دیکھا جائے تو زبانی جمع خرچ کے علاوہ وہ بھی بعض ممالک کی جانب سے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا گیا ہے, تو عملی اقدام کہاں پہ گیا عالم اسلام کا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی بڑی ریاستی دہشت گردی کے سامنے عالم اسلام کو مل کر کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے تھا.
بہرحال انروا جو فلسطینیوں کا امدادی ادارہ ہے اس نے بھی اس بات کو برملا کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اس بات کا امکان نہیں ہے غاصب صہیونی حکومت کو اس بات سے روکا جائے کہ وہ اس طرح کے پمفلیٹ اور اس طرح کی جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو شمال سے جنوب کی جانب دھکیلا جائے. بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے سینئر طرز نگار جناب راشد احد صاحب. راشد صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
راشد احد صاحب, غزہ اور فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے عالم اسلام میں جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, عالمی اداروں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
عالمی ادارے تو کوئی بہت زیادہ ان کا رول نہیں ہے, بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنا اس ایسے نازک موقع پر جو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا اور فعالیت ہونا چاہیے تھا اقوام متحدہ کو, اس کی سیکورٹی کنسل کو, میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی خاطر خواہ اس حوالے سے کوئی ان کی فعالیت ہے. اور اگر کچھ فعالیت ہے بھی تو اس کا نتیجہ بھی ابھی تک کچھ نہیں نکلا ہے. تو عالمی ادارے جو دنیا کے جو عالمی ادارے ہیں وہ ہمیشہ زیر اثر رہے ہیں امریکہ کے, اور امریکہ کے لیے اسرائیل جو ہے امریکہ کو بہت عزیز ترین اور محبوب ترین ہے, یورپی ممالک کو بھی, برطانیہ کو, جس میں برطانیہ بطور خاص جس نے اس کی گویا کہ اسرائیل کو جنم دینے میں کافی رول ادا کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے, امریکہ کی وجہ سے عالمی ادارے کی فعالیت مجھے صفر نظر آتی, کوئی خاص نہیں ہے. جی
جی راشد صاحب, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی ادارے اس وقت بے بس ہیں, امریکہ کی جو اجارہ داری ہے ان اداروں پر ان کے ہاتھوں بے بس ہیں, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا, جبکہ کفر کی طاقتیں ایک بار پھر قابض اسرائیل کے, غاصب اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہیں, اور ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ اپنے جنگی طیارے اور جنگی بحری بیڑے بھی اس کی طرف بھیجے جا رہے ہیں. تو کفر اور اسلام کے درمیان اس وقت جو تقابل ہے, کیا کہیں گے آپ؟
جی بڑی بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ جس طریقے سے اس وقت تو بالکل عرب لیگ کو, او آئی سی کو بہت ہی یعنی کہ خود ایک طرح سے اپنے طور سے فیصلہ لے کر کے آگے آنا چاہیے تھا, اور ان کو کسی ممالک کی تجویز کے بغیر سو موٹو ایکشن خود لینا چاہیے تھا. لیکن ہم اس طرح کے اداروں کو دیکھتے ہیں جو عالم اسلام کے ادارے ہیں, وہ بھی اسی طرح غیر فعال ہیں, اور لگتا ہے کہ بہت سارے ادارے جو ہیں وہ امریکہ کے چشم ابرو کو دیکھ کر کے حرکت کرتے ہیں, خود عالم اسلام کے ادارے. تو چونکہ امریکہ کے چشم ابرو میں وہ تھوڑا غضبناکی دیکھتے ہیں اسرائیل کی مخالفت اور اسرائیل کی وحشیانہ بمباری پر مذمت سے, تو بہت ہی دبی زبان میں اس کی مذمت کر کے اسی کو کافی سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ جیسا کہ رہبر معظم نے فرمایا کہ یہ جو حماس کا آپریشن ہے وہ گویا کہ اسلام کی طاقت کا مظہر ہے, اسلام کی طاقت کا مظہر
جی
قبلہ, اور یہ تو اس جب اسلام کی طاقت کا مظہر اور واقعی ہے اس لیے کہ یہ قبلہ اول کی آزادی کا مقدمہ ہے. اس کے نتیجے میں جو انہوں نے آپریشن کیا ہے, قبلہ اول کی آزادی بہت قریب تر ہو گئی ہے, خود مظلوم فلسطینیوں کو آزادی ملے گی, اور جو دربدر فلسطینی ہیں وہ انشاءاللہ وہ آئیں گے. تو ایسا آپریشن, ایسا بے مثال اور عظیم النظیر آپریشن جو بہت ہی جدید دنیا میں بھی بہت کم اس طرح کا آپریشن ملا ہے, جس طریقے سے انہوں نے دلیرانہ, شجاعانہ اور یعنی کہ باریک بینی اور پیچیدہ تر اور بہت ہی منصوبہ بندی کے ساتھ جو یہ آپریشن کیا, تو یہ ایک یہ بہت ہی بہترین موقع ہے کہ اس پر پوری دنیا کے مظلوم اور بالخصوص عالم اسلام اور مسلمان متحد ہو سکتے ہیں, اتحاد کو اپنے اندر جو ہے فروغ دے سکتے ہیں. اتحاد بین المسلمین کا جو آئیڈیل ہے مسلمانوں کے پاس وہ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اسرائیل کی نابودی کا انہوں نے ایک گویا کہ زمینہ ہموار کر دیا ہے, اور اسرائیل جب تک کہ ایک ناجائز ریاست جب تک زندہ رہے گی تو وہ ظلم و بربریت جو ہے وہ ہوتی رہے گی, اور عالم اسلام کے اندر جو اسرائیل نے فساد بویا ہے
جی.
آپس میں فرقواریت جی. کرنا, لوگوں کو لڑانا, وہاں بدامنی کو پھیلانا, وہاں ایک دوسرے گروہ کو آپس میں خون کا پیاسا کر دینا, ایک دوسرے کے لیے خون کے پیاسے ہو جائیں, اور لوٹ مار ہر طرح کی.
بہت شکریہ جناب راشدہ صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. ناظرین فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار راشدہ صاحب. ایران کے وزیر خارجہ نے گزشتہ روز بیروت میں حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصراللہ سے ملاقات میں تفصیلی جو ہے وہ تبادلہ خیال کے استقامت محاذ کی جو پوزیشن ہے اس کے حوالے سے سید حسن نصراللہ کا کہنا تھا کہ اس وقت جو مزاحمتی محاذ ہے وہ پوری طرح سے اچھی پوزیشن کے اندر ہے اور ہر صورت حال کے لیے تیار ہے. اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بعض چیک پوسٹوں پر صہیونی حکومت کی آج حزب اللہ کی جانب سے جو ہے وہ جواب بھی دیا گیا ہے. گزشتہ دنوں غاصب صہیونی حکومت نے بعض حزب اللہ کے پوائنٹس پر جو ہے بمبارڈمنٹ کی کوشش کی تھی, اس کے جواب میں یہ کاروائی کی گئی ہے. صدر بشار اسد سے بھی ایک تفصیلی ملاقات امیر عبداللہ یان صاحب کی گزشتہ شب دمشق میں ہوئی تھی, اور اس ملاقات میں بھی استقامتی محاذ کی جو حکمت عملی ہے اس پر تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا. ناظرین اب ہم چلیں گے اگلے مرحلے کی طرف, پہلے ایک وقفہ لیں گے.
سوشل اکنامک ڈیسک کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سب سے پہلے اہم ہیڈ لائنز. اسلامی جمہوری ایران کے شہروں سمیت دنیا بھر میں فلسطینیوں کی حمایت میں عظیم الشان مظاہرے. سینکڑوں ارب روپے کے خسارے کے باوجود پی آئی اے نے ملازمین کے لیے بونس کا اعلان کر دیا. اور کرکٹ کے 2028 کے اولمپکس میں شامل کر لیا گیا. ادھر ہندوستان نے ورلڈ کپ میں ایک بار پھر پاکستان کو ہرا دیا. اور اب خبروں کی تفصیل کی جانب چلتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل پوری دنیا میں روزے طوفان الاقصی منایا گیا, اور اس مناسبت سے فلسطینیوں کی حمایت میں اور صہیونی حکومت کے مظالم کے خلاف پوری دنیا میں حق پسندوں نے ظلم کے خلاف احتجاج کیا اور مظلوم کی حمایت کی. یہ مظاہرے نہ صرف اسلامی جمہوری ایران کے چھوٹے بڑے شہروں میں ہوئے بلکہ پوری دنیا کے اہم شہروں میں یہ مظاہرے کیے گئے. اگر بات کریں ایران کی تو ایران کے دارالحکومت تہران میں کل عظیم الشان مظاہرہ کیا گیا, ریلی نکالی گئی فلسطینیوں کے حق میں, اور اس کے علاوہ ان مظاہروں میں صہیونی حکومت کے مظالم اور بربریت کی شدید مذمت کی گئی. تہران کے علاوہ دیکھا جائے تو مشہد, اصفہان, تبریز, شیراز, چھوٹے بڑے جتنے بھی شہر ہیں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز جمعہ کے اجتماع میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد, حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے دیہات میں بھی نماز جمعہ کے مرکزی اجتماع میں شرکت کرتی ہے. تو اس مناسبت سے جو لوگ نماز جمعہ کے اجتماع کے لیے نکلتے ہیں وہ بھی, اور دوسرے لوگ بھی جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ان مظاہروں میں جب خاص موقعوں پر کیے جاتے ہیں تو وہ شریک ہوتے ہیں. تو اسلامی جمہوری ایران کے شہروں میں اس حوالے سے نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی مظاہروں میں شرکت کر کے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی.
بالکل, کل کے تہران کے مظاہروں میں شیخ زکزکی نے بھی شرکت کی تھی اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی وہ آئے تھے اور گھر والوں کے ساتھ, اور اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد تھی نائجیرینز جو ایران میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, انہوں نے استقبال کیا اور وہ سارے شریک تھے, اور اپنی زبان میں بھی نائجیرین زبان میں بھی انہوں نے وہاں پہ نعرے لگائے فلسطین کے حق.
اور اگر بات کی جائے پاکستان کی تو کل پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت لاہور, کراچی اور دوسرے شہروں میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے گئے. پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے, اس میں تمام مذاہب کے لوگوں نے اس حوالے سے مظاہروں میں شرکت کی. اس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں, مذہبی جماعتیں بھی شامل تھیں, اور بڑے وسیع پیمانے پر پاکستان میں یہ احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا. برے صغیر کی بات کریں تو بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے بھی کل روزے طوفان الاقصی بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا, فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا, اور جو بربریت ہے غزہ اسرائیل کی اس کی بھی شدید مذمت کیجیے. اور اگر ہم عالم اسلام سے ہٹ کے چلیں دوسرے ملکوں کی طرف, تو یورپی ملکوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو لندن میں مظاہرے ہوئے, اٹلی میں ہوئے, فرانس میں ہوئے, امریکہ کے نیو یارک شہر میں مظاہرے ہوئے, ٹائمز اسکوائر پر ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں اس حوالے سے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا. تو ٹائم اسکوائر بھی کل فلسطین کے حامیوں سے بھرا ہوا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ یہی جو انسانیت کے نام نہاد دعوے دار ہیں, انسانی حقوق کے نام نہاد دعوے دار ہیں, جمہوریت کے نام نہاد دعوے دار ہیں, آزادی کے نام نہاد دعوے دار ہیں, انہوں نہیں کل فرانس کے شہر پیرس میں ہونے والے مظاہروں اور اٹلی کے شہر روم میں ہونے والے مظاہروں اور برلن میں بھی انہوں نے جو پرم طور پر فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کر رہے تھے, پولیس نے شدید تشدد کیے ان پر.
بہت شکریہ حسن آپ کا, اسفر کاظمی آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سمن اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. میں ہوں بے رسول پیلی ہے, میں ہوں کروں گا سرور کی باتیں, اب کروں گا سرور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں,
اعتراف قصور کی باتیں میرے لب پر حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوط سے آراستہ آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کا. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں.
بزم دوستاں خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور شائستہ دورانی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ہمیں امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا
انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے, اور دعا و تمنا ہماری سب کی یہی ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں. اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے سامعین دوست بھی ان دعاؤں کے جواب میں مختصر پیغامات کے ذریعے سے ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں, اور ان کو پروگرام کا یہ حصہ کہ جس میں ہم سامعین سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں اور ان کے خطوط کو پروگرام میں شامل کرنے سے پہلے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں, اور ہونا بھی یہ چاہیے چونکہ ہمیں بہت سی چیزیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ملتی ہیں. احادیث میں موجود ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ آپ جب بھی اپنے کسی صحابی سے ملاقات کرتے تھے تو اس کی خیر خیریت دریافت کرتے تھے, حتیٰ کہ اس کے اہل خانہ سے متعلق جو ہے وہ سوال کرتے تھے, اور یہی روش جو ہے وہ انبیاء صالحین اور ائمہ کی رہی ہے کہ انسان جب ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرے, اور نیک خواہشات کا اظہار ہی انسان کے اندر جو ہے وہ مثبت انرجی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے, اور یہ مثبت انرجی جو ہے وہ بہت ضروری ہے ترقی و پیش رفت کے لیے.
جی بھائی, اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتی ہوں میں یہاں پر. یہ پہلا خط جو میرے ہاتھ میں ہے وہ ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر دادو سے اعجاز علی مری صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد ریڈیو تہران کی اردو سروس کو خط تحریر کر رہا ہوں, لیکن اس دوران آپ کے پروگراموں سے دور نہیں رہا اور روزانہ ایک وقت کی نشریات تو حتمی طور پر سن ہی لیا کرتا ہوں. میرا ریڈیو تہران سے قلبی تعلق ہے اور میں ریڈیو تہران کو پسند کرتا ہوں. ہر کسی کا اپنا شوق و ذوق ہوتا ہے, تو میرا ذوق و شوق ریڈیو ہے اور اس میں بھی ریڈیو تہران. پہلے ہم ریڈیو زاہدان کی نشریات بھی سنا کرتے تھے, لیکن اس کی نشریات بند ہو گئی. میرے والد مرحوم کہا کرتے تھے کہ ہمیں ریڈیو تہران سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. آج بھی ریڈیو تہران کی نشریات میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی ہر آدمی کو ضرورت ہوتی ہے, یعنی علم و آگاہی, یاد خدا, عشق رسول اور آل رسول, اسی طرح سیاسی و سماجی اور اخلاقی موضوعات پر پروگرام, سب کچھ ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں موجود ہوتا ہے. آخر میں لکھتے ہیں, میرا یہ خط کچھ زیادہ ہی لمبا ہوتا جا رہا ہے, سوچ رہا ہوں کہ کہیں آپ کے لیے گراں واقع نہ ہو, اس لیے یہیں پر ختم کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا.
جی جناب اعجاز علی مری صاحب دادو سندھ پاکستان سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ارسال کیا, ویسے بہن شائستہ دورانی، میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ خط آپ پڑھتی رہے.
اچھا ہاں نہیں، آخر میں بہرحال خط کو ختم تو ہونا ہی ہوتا ہے. جی ہاں
بالکل ہونا ہی ہوتا ہے. اور کچھ چیزیں انہوں نے اپنے خط کے اندر ایسی لکھی ہیں کہ جو واقعاً ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی امید افزا ہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ حوصلے کا سبب ہے. ریڈیو تہران کو اب دوسری تیسری جنریشن بھی جو ہے وہ سن رہی ہے.
میں بھی یہی پڑھ کے یہاں پہ بڑی خوش ہو رہی تھی کہ اپنے والد صاحب کا جب انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بھی ہمارے چینل کے اس ریڈیو کے سامے تھے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی.
جی ہاں بالکل، ہماری ایک سامے ہیں اس وقت قطر میں رہتی ہیں، اطرت فاطمہ صاحبہ، وہ بھی ہمیں خط وغیرہ لکھتی ہیں، پیغامات وغیرہ دیتی ہیں، تو وہ بھی اس بات کا ذکر کرتی ہیں کہ میرے والد مرحوم ریڈیو تہران کو بڑے شوق سے سنا کرتے تھے، اور میں بھی ریڈیو تہران سے اس رشتے کے ساتھ بڑی منسلک رہی ہوں، اور میرے بچوں کو بھی ریڈیو تہران سننے کی.
یہ بات کہی آپ نے بھائی، تو میں بھی ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ میں جب خود انٹر میں پڑھتی تھی نا، تو میں نے پہلی بار بزم دوستاں مرحوم ساجد رضوی اور محترمہ زہرا زیدی صاحبہ کی آواز میں میں نے سنا تھا.
جی 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 بالکل، یہ تو وسن بہت ہی آپ نے بات کہی اس زمانے کی کہ بزم دوستاں جو ہے واقعاً ایک عرصے سے سامعین کو جو ہے وہ جوڑے ہوئے ہیں اور ریڈیو تہران کے ساتھ، اور یہ پروگرام اپنے اندر کچھ یادیں رکھتا ہے، اور یقینی طور پر جن شخصیات کا آپ نے نام لیا وہ ریڈیو تہران کی ممتاز برجستہ شخصیات میں سے ہیں، اور یقینی طور پر ہمیشہ ان کو یاد رکھا جائے گا. جناب اعجاز علی مری صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے خط لکھا. آپ کے خط کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کر لیا گیا ہے، اور جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا کہ ریڈیو تہران جو ہے وہ علم و آگہی، یاد خدا، عشق رسول و آل رسول، اور اسی طرح سیاسی، سماجی، اخلاقی موضوعات پر پروگرام نشر کرتا ہے، یہ ہماری اصولی پالیسی ہے، اور اسی اصولی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پروگرام ترتیب دیتے ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر ان مطالب کو منعکس کیا جائے کہ جو ذہنوں کی نشو و نما کے لیے جو ہے وہ مفید واقع ہوں، اور یہ ایک الہی ذمہ داری سمجھ کر ہم یہ کام انجام دیتے ہیں، اور ہم خدا کے آگے جو ہے وہ جواب دہ ہیں، چونکہ ہر عمل کا جو ہے انسان کو خدا کے آگے جواب دینا پڑتا ہے، اور لہٰذا اس حوالے سے ہم نیک نیتی کے ساتھ اپنی آواز کو اپنے سامعین تک پہنچاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار پائے، اور سامعین جو ان سے استفادہ کرتے ہیں یہ بھی ہمیں مثبت انرجی فراہم کرتی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آپ کے خطوط ہمارے لیے ہمت افزائی کا باعث بنتے ہیں، اور جس محبت سے آپ نے خط لکھا ہے امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی محبت کے ساتھ خط لکھتے رہیں گے.
جی بھائی، یہ اگلا خط جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر اعظم گڑھ سے مجتبیٰ اعظمی صاحب نے بھیجا ہے.
جی
اور لکھتے ہیں کہ میرے گزشتہ خط کو آپ نے نہایت محبت کے ساتھ پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیا، جس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ دوسرا خط اس امید کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ محبتوں کا جواب محبتوں سے دینے کے حوالے سے مشہور ریڈیو تہران کا عملہ میری اس شکستہ تحریر کو نظر انداز نہیں کرے گا. آج کل زیادہ تر لوگ تصویری وسائل سے استفادہ کر رہے ہیں، سامنے تصویر نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کی کمی ہے. ریڈیو کسی زمانے میں اطلاعات کی فراہمی کا واحد ذریعہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج بھی ریڈیو اپنی افادیت رکھتا ہے، اور ہندوستان سمیت بہت سے ترقی یافتہ ملکوں کے سربراہان اپنے اہم پیغامات آج بھی ریڈیو کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لہٰذا میری نظر میں ریڈیو پرانا نہیں ہوا ہے اور نہ پرانا ہوگا. اچھی اور معیاری نشریات پیش کرنے پر ریڈیو تہران کا شکر گزار ہوں. میں دنیا کے دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کو بھی سنتا ہوں، سب کے لیے میری نیک خواہشات ہیں، لیکن ریڈیو تہران کا خاص طور پر اس لیے شکریہ ادا کروں گا کہ اس کے پروگرام منفرد ہوتے ہیں.
جی جناب، مشتبہ اعظمی صاحب ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر اعظم گڑھ سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور ہمیشہ کی طرح نپے تلے جملے اور نہایت ہی شستہ رفتہ الفاظ جو ہے وہ آپ نے خط کے اندر استعمال کیے. آپ کی ادبی تحریر کو ہم جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے سامعین جب تحریر کے اندر جو ہے وہ نپے تلے جملے اور اسی طریقے سے جو ایک خط لکھنے کے اصول ہوتے ہیں ان کی رعایت کرتے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ تعریف کی جائے۔ بہرحال ریڈیو کی افادیت، ریڈیو کی اہمیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ہم بھی ریڈیو کی جو ہے وہ افادیت کے قائل ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجیوں میں تبدیلی جو ہے وہ آتی رہتی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سے ہمارا رابطہ برقرار رہے۔ صرف اور صرف اگر ہوا تو یہ ہے کہ یہ فارمیٹ تبدیل ہو جائے گا، کچھ ڈیجیٹل فارمیٹ آ جائے گا، انٹرنیٹ فارمیٹ آ جائے گا، لیکن بہرحال ہماری کوشش ابھی تک یہی ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ لیکن تبدیلی آنے میں جو ہے وہ دیر نہیں لگتی، اگر تبدیلی آ بھی جائے تو یقیناً اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جدید وسائل و آلات سے استفادہ جو ہے وہ کیا جاتا۔ ویسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں شائستہ بہن، آج کل کچھ دنیا میں ایسے ریڈیو بھی چل رہے ہیں جو تصویر کے ساتھ چل رہے ہیں۔
جی ہاں، کیوں نہیں، ایسا بھی ہے، بالکل، ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف زبانوں میں نشر ہو رہے ہیں اور کئی سالوں سے، یعنی آج کی بات نہیں،
وہ ریڈیو تو نہیں، مثلا یہ کہ اس کو پوسٹ کاسٹ کے اعتبار سے جو ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے، اور مختصر دورانیے کہ مثلا اس کے اندر گفتگو جو ہے وہ شامل رہتی ہے، انٹرویو شامل رہتے ہیں۔
یہ تبدیلی ہے نا، ٹیکنالوجی کی پیش رفت ہے، ترقی ہے،
ترقی ہے، اور اس کے اندر ایک دل کی بات بھی کہہ دی جاتی ہے، اور خاص طور پر جو سامع ہوتا ہے اس کے انسان نزدیک بھی پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال اب آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کا تو کسی کو علم نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں آہستہ آہستہ متعارف ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ شاید کچھ سالوں بعد تصویری صورت میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ ہمیں ریڈیو کے عنوان سے جو ہے وہ تصویر کی صورت میں بھی دیکھیں۔ بہر ہر چیز کا امکان موجود ہے، لیکن جہاں تک ہمارے بہت سے سامع ریڈیو کی افادیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے کسی بھی قیمت پر انکار نہیں ہے، اور جو اس کی اہمیت ہے وہ آج موجود ہے ان علاقوں میں کہ جہاں بجلی نہیں ہے، دیہی علاقے ہیں اور دور دراز کے علاقے ہیں، تو ریڈیو وہ واحد ذریعہ ہے کہ جو بغیر کسی تعطل کے آواز کو، معلومات کو جو ہے وہ فراہم کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ جناب مشتبہ اعظمی صاحب آپ کا کہ اتنا پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا، آپ کے اگلے خط کا بھی ہمیں انتظار رہے گا۔
یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار سے ساجد علی بنگش صاحب نے۔ لکھتے ہیں کہ مجھے ریڈیو تہران کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، میں ریڈیو تہران کا فین ہوں، ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران کی نشریات بہت پسند کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ سحر اردو ٹی وی بھی یہاں کافی مقبول ہے۔ ماہ محرم اور سفر و ربیع الاول میں ریڈیو تہران نے بہترین پروگرام پیش کیے ہیں، اس پر میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
جی جناب ساجد علی بنگش صاحب، بہت شکریہ آپ کا پارا چنار پاکستان سے آپ نے یہ مختصر پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔ ویسے جو سامعین ہیں کچھ ہمارے، وہ مختصر پیغام پر بھی اکتفا کرتے ہیں، ہم ان کو بھی جو ہے وہ قبول
ویلکم کہتے ہیں ہم
لیکن ہماری خواہش تمنا یہ ہوتی ہے کہ اگر خط کی صورت میں جو ہے وہ کچھ باتیں تحریر کر دی جائیں تو اس کے اندر تھوڑا سا حسن جو ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے، لیکن مختصر پیغام بھی ہمیں سامعین جو لکھتے ہیں اس کو بھی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور پروگراموں کو پسند کرنے کا، ہمارے خصوصی پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویسے پارا چنار جس کا کہ ذکر کیا کہ وہاں پر ریڈیو کے ساتھ ساتھ سحر کی
ہمارا سحر چینل، بالکل یہ نام میرے لیے بہت آشنا ہے ساجد علی بنگش صاحب، اسی طرح توری خاندان کے بہت سارے وہاں پر ہمارے ویورز موجود ہیں، سحر چینل کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ کافی بعض افرادوں کے نام ایسے ہیں جن سے میں آشنا ہوں اپنے سحر چینل کے حوالے سے۔
جی ہاں بالکل، چونکہ شاید میرے خیال سے لائیو کال بھی ہوتی ہیں وہاں پر سحر کے اندر جو ہے وہ،
جی بعض پروگرام میں ہوا کرتی تھی بھائی، اب مطلب وہ کالز کا سلسلہ نہیں رہا ہے، لیکن بہت پہلے تھا، یعنی لائیو کال ہم لیا کرتے تھے، اس میں پارا چنار سے بہت تعداد تھی جو شامل ہوتی تھی۔
جی ہاں،
اچھا بھائی، صرف یہی ایک مختصر پیغام نہیں تھا بلکہ ایک اور مختصر پیغام بھی میرے ہاتھ میں ہے۔
ساجد علی بنگش صاحب کا شکریہ ادا کر دوں، اور اس امید کا اظہار بھی کروں کہ انشاءاللہ خط و کتابت اور میسیجز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا، اور پارا چنار میں ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی دیکھنے والے اور ریڈیو تہران سننے والے جتنے بھی ہیں ان سب کو ہمارا جو ہے وہ سلام عرض کیجیے گا، اور کہیے گا کہ ریڈیو تہران کی طرف سے آپ سب کے لیے نیک خواہشات۔
جی، اچھا، یہ دوسرا جو مختصر سا پیغام ہمارے لیے ارسال کیا ہے قطر دوحہ سے، انتظار حسین صاحب نے اس کو ارسال کیا ہے، اور اپنی خیریت کی اطلاع دیتے ہوئے ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام کو انہوں نے پسند فرمایا اور لکھا ہے کہ وطن سے دور رہ کر ریڈیو تہران کی نشریات میری تنہائی کے کچھ لمحات کو اچھے انداز میں پر کر دیتی ہے۔ ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام مجھے بے حد پسند ہیں۔ ریڈیو تہران کی شام کی نشریات میں سیاسی گفتگو بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔
جی جناب انتظار حسین صاحب، دوحہ قطر سے آپ نے ہمارے لیے یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنی خیریت سے بھی آگاہ کیا۔ آپ کچھ عرصے علیل رہے، اس کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا، اور دعا کی بھی درخواست کی تھی۔ ہم نے بھی آپ کے لیے بزم دوستاں میں دعا کی، دوستوں سے درخواست کی تھی، اور امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمارے لیے یہ مختصر پیغام ارسال کیا۔ بہرحال یہ جو پیغام تھا اس کے اندر کچھ تنہائی کا بھی احساس تھا، کچھ وطن سے دوری کا بھی ذکر تھا۔ چاہتا تو میں یہ تھا کہ تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کروں، لیکن باہر سے اشارے جو ہے وہ موصول ہو رہے ہیں کہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو ہم بس اتنا کہیں گے کہ بہت شکریہ جناب انتظار حسین صاحب آپ کا، لیکن اپنی پوری تفصیلی خیریت سے بھی آگاہ کریں، اور پروگراموں کے حوالے سے بھی ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور جو باتیں آپ نے اپنے اس مختصر پیغام میں تحریر فرمائی ہیں اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت
بالکل ختم ہوا چلتا ہے،
جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ درانی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔ جی ہاں سامعین، ابھی آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنا ہوگا، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام منارہ نور۔
منارہ نور، آپ عزیز سامعین خدمت میں سلام عرض ہے۔ سامعین پروگرام منارہ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ چند پروگراموں میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے طلبہ کو موعظہ و نصیحت، علماء دین خاص طور پر مراجع تقلید کے احترام، نیز تہذیب و تزکیہ نفس اور علم کے حصول کے بارے میں عرائض پیش کیں۔ آئندہ چند پروگراموں میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علمی کے دور، اور خاص طور پر آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی مرجعیت کے دور میں آپ کے طرز عمل اور حسن سلوک سے متعارف کرائیں۔ اس دور میں قم کے حوض علمیہ کے زعیم و سرپرست کی حیثیت سے آیت اللہ بروجردی کی موجودگی اور علماء اور عوام کے درمیان آپ کی مرجعیت کے بارے میں اتفاق رائے ہونے کے باعث امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ باوجود کی بے پناہ علم و فضل سے مالا مال تھے، پھر بھی آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے بہت زیادہ احترام کے قائل تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے تعلق سے آپ کا حسن سلوک دینی طلبہ کے درمیان زبان زد تھا۔ آپ کے اس حسن سلوک کے مختلف پہلوؤں سے مزید آشنا ہونے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، آیت اللہ بروجردی شیعوں کے ایک عظیم عالم آخند خراسانی کے شاگرد تھے کہ جو حوض علم قم کے بانی شیخ عبد الکریم حیری یزدی کی وفات کے چند سال بعد تین مراجع اعظام حجت، کوہ کمرئی، خنساری اور صدر کی دعوت پر قم تشریف لائے اور حوض علم قم کی زعامت کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالحسن اصفہانی کے انتقال کے بعد شیعوں کے اہم ترین مرجع تھے، اور 1330 ہجری شمسی کے عشرے میں شیعوں کے سب سے عظیم مرجع شمار ہوتے تھے۔ آیت اللہ بروجردی نے حوض علم قم کی ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، اور آپ کی زعامت کے دور میں طلاب علوم دینی کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ آپ تقریب مذہب اسلامی کے سلسلے میں بہت زیادہ کوشاں رہے اور اس مہم کو عملی جامہ پہنانے کے مقصد سے دار التقریب میں رکنیت کے لیے اپنا ایک نمائندہ مصر روانہ کیا۔ اہل سنت کے درمیان فقہ شیعہ کو سرکاری طور پر تسلیم کیے جانے سے متعلق شیخ شلتوت کا معروف فتویٰ آیت اللہ برجردی کی ہی سرگرمیوں اور کوششوں کا نتیجہ تھا۔ ایران کے مختلف علاقوں اور ایران سے باہر ملکوں میں مبلغین کو بھیجنا، علمی و مذہبی مراکز کا قیام، ایران اور دیگر ملکوں میں مسجدوں اور مدرسوں کی تعمیر، ایران کے پرائمری اسکول میں دینی تعلیم کو شامل کرنے کی درخواست آپ کے جملہ اہم ترین دینی و اجتماعی اقدامات تھے۔ حوض علم قم میں آیت اللہ برجردی کی موجودگی اس حوضے کی رونق اور ترقی میں اہم کردار کی حامل تھی، اور آیت اللہ برجردی کو قم آنے کی دعوت دینے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار بھی بہت نمایاں تھا۔ آیت اللہ سید حسین بدلہ آیت اللہ برجردی کے قم آنے میں امام خمینی کی کوششوں کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں، جن ایام میں آیت اللہ برجردی مریض ہو گئے تھے اور وہ برجرد شہر سے شہر رائے آئے ہوئے تھے اور اسپتال میں زیر علاج تھے، ان ایام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بارہا ان کی عیادت کو تشریف لے گئے اور ان سے درخواست کی کہ قم میں مستقل رہائش کے لیے آپ قم تشریف لائیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلے میں فرمایا، آغائے برجردی کے قم آنے سے حوض علمیہ کے متعدد مراجع کے درمیان پائے جانے والے جزوی اختلاف اور ان کے طرفداروں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان سے حوضہ نجات پا جائے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حجت الاسلام احمد خمینی نے بھی آیت اللہ برجردی کو قم لانے میں اپنے پدر بزرگوار کے کردار کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ آیت اللہ حیری کی وفات کے بعد حوض علمیہ کی علمی حیات کے لیے جس مسئلے کو آپ بہت زیادہ ضروری اور بنیادی قرار دیتے تھے وہ قم میں آیت اللہ برجردی کی موجودگی تھی کہ جو علمی و اخلاقی فضائل کے اعتبار سے پہلے درجے کے علماء میں شمار ہوتے تھے، اس لیے امام رحمۃ اللہ علیہ نے قم میں آپ کی رہائش کے لیے بہت زیادہ کوششیں انجام دیں، اور جب مرحوم آیت اللہ برجردی سرجری کے لیے شہر رائے کے فیروز آبادی ہاسپٹل آئے تو میری ماں کے بقول امام رحمۃ اللہ علیہ کبھی 50 سے 60 خطوط پورے ملک کے علماء کے نام تحریر کرتے تھے تاکہ یہ حضرات آیت اللہ برجردی سے قم آنے کے لیے اصرار کریں، اور آخرکار علماء کرام اور خاص طور پر امام رحمۃ اللہ علیہ کے تمام تر کاوشوں کے نتیجے میں مرحوم آیت اللہ برجردی قم میں رہائش کے لیے راضی ہو گئے۔ اسی سبب سے ان کے دروس میں شرکت کرتے تھے، جبکہ امام رحمۃ اللہ علیہ خود بھی علمی لحاظ سے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے اور ان کے کلاس بھی طلبہ سے بھرے ہوتے تھے۔ آیت اللہ محمد وائز زادہ خراسانی اس سلسلے میں کہتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کو درس دینے کے بعد اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ عالم تشیع کے عظیم مرجع آیت اللہ برجردی کے درس میں شرکت کے لیے جایا کرتے تھے، جبکہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے درس فقہ و اصول میں خود 400-500 طلبہ شرکت کرتے تھے۔ آیت اللہ برجردی کے دروس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرکت کا اہم مقصد اس عظیم عالم کی تعظیم و تکریم تھا۔ آیت اللہ شہید شیخ فضل اللہ محلاتی اس سلسلے میں نقل کرتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی آیت اللہ برجردی کے درس میں شرکت کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آیت اللہ برجردی کے کلاسوں میں امام رحمۃ اللہ علیہ کی شرکت آیت اللہ برجردی کے دروس سے استفادے سے زیادہ ان کا احترام بجا لانے کے مقصد سے تھی۔ حجت الاسلام علی پناہ اشتہاردی بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے آیت اللہ برجردی کے احترام کے سلسلے میں کہتے ہیں، امام برسوں تک آیت اللہ برجردی کے درس فقہ و اصول میں شرکت کرتے تھے اور دیگر طلبہ سے کہیں زیادہ ان کا احترام کرتے تھے۔ کبھی کبھی آیت اللہ برجردی جب پیدل گھر جاتے تھے تو امام رحمۃ اللہ علیہ بھی آیت اللہ برجردی کے ہمراہ ان کے گھر تک جاتے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ برجردی کو قم لانے کے لیے امام خمینی کا ایک مقصد ایران پر حکمران سیاسی استبداد کے مقابلے میں علماء دین کو تقویت پہنچانا تھا۔ امام خمینی کے نقطۂ نگاہ سے آیت اللہ برجردی جس بلند و بالا علمی منزلت کے حامل تھے، اس کی بنیاد پر وہ عوام پر ظالم شاہی حکومت کے ظلم و ستم میں کمی لا سکتے اور علماء کے کردار کو ایران پر حکمران ظالم سیاسی نظام کے مقابلے میں مستحکم کر سکتے تھے۔ عزیز سامعین، اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام میں ہم آیت اللہ برجردی کی زعامت کے دور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی پالیسی اور روش کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
جی ہاں سامعین، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام منارہ نور. اور سامعین اب وقت ہوا ہے آج کے دن کی دعا کا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولو امسكوا الا بحبل بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الاحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمة.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گران واوریدن کو السلام علیکم۔